بلا کسی تمہید کے جو ہے علامہ صاحب کا خطاب شروع کرتے ہیں، تو میں دعوت دیتا ہوں علامہ صاحب کو کہ وہ مائک پہ آئیں اور بیان جو ہے اس سے ہمیں مستفید کریں. اس سے پہلے ایک نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت.
مولا رسول کریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد اور اللہ کے ذکر کی طرف جھک جائیں. انسان جب دل کی گہرائیوں سے اللہ کے ذکر اور اس کی یاد کی طرف جھک جاتا ہے، تو پھر اللہ رب العزت کی رحمت اس شخص کو اپنے دامن میں لیتے ہی اسے اپنے قرب کی دولت سے آشنا کر دیتی. بے شمار صالحین امت کہ جن کی حیات پر اگر نگاہ دوڑائی جائے تو قرآن مجید کے اس ارشاد کی سمجھ آتی ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ وہ لوگ جو ہماری طرف آتے ہیں اور ہمارے قرب کی طرف بڑھتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، ہم ایسے لوگوں کو اپنے راستے کی طرف ہدایت عطا کرتے ہیں اور ان کی دستگیری کرتے ہیں. قدم بندہ اٹھاتا ہے مگر دستگیری خود رب کائنات کرتا ہے. آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، خالق کائنات نے فرمایا کہ جو بندہ میری طرف ایک قدم چل کے آتا ہے میں اس کی طرف دو قدم بڑھتا ہوں، اور جو ایک بالشت میری طرف بڑھتا ہے میں اس کی طرف دو بالشت بڑھتا ہوں، اور جو بندہ میری طرف چل کے آتا ہے میں اپنے اس بندے کی طرف دوڑ کے جاتا ہوں. انسان جب بھی زندگی کے جس موڑ پر بھی اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے سچے دل کے ساتھ، تو پھر رحمت حق اس بندے کا آگے بڑھ کر استقبال کرتی ہے. اور بے شمار صالحین امت اور اولیاء کرام ان کی حیات اور ان کی زندگی سے یہ امر ثابت ہوتا ہے کہ ان کی پہلی زندگی کچھ اور طرح کی تھی، مگر جب اللہ کی طرف بڑھے تو خالی کے کائنات نے پچھلی ساری زندگی کے جتنے داغ تھے اس کی رحمت نے وہ سارے دھو دیے. انہی صالحین امت میں سے ایک حضرت مالک بن دینار تھے. حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ اور آپ کی توبہ سے پہلی جو زندگی تھی اور اللہ کی طرف پلٹنے سے پہلی جو زندگی تھی اس زندگی میں آپ گانے بجانے کے بہت زیادہ شوقین تھے. ہر وقت نغموں کی طرف موسیقی کی طرف گانے بجانے کی طرف آپ کا دھیان آپ کا ذوق اور یہ چیز آپ کے شغل میں اور آپ کی عادات میں شامل تھی. ایک رات یہی گانے بجانے کی محفل ہو رہی تھی. اس محفل کے بعد جب سارے سو گئے تو وہ چیز کے جس پر ساز بجایا جا رہا تھا جسے آپ ہارمونیم کہہ سکتے ہیں, ایک چیز اسے خاص تمبورا کہا جاتا ہے, ادھر جب سو گئے تو وہ ساز جو بجایا جا رہا تھا جب سارے سو گئے تو اچانک آدھی رات کے بعد وہ ساز بجا خود بخود اور اس ساز کے اندر سے ایک ایسی سوز بھری آواز نکلی کہ جس نے حضرت مالک بن دینار کو اپنی طرف متوجہ کیا اور آواز آئی یا مالک ما لک اللہ تتوب, اے مالک تجھے کیا ہے کہ تیرا دل توبہ کی طرف اور اللہ کے ذکر اور اللہ کی یاد کی طرف اب بھی کیوں نہیں آ رہا؟ کیا تجھے خبر نہیں کہ تیری زندگی کے لمحے گزرتے جا رہے اور یہ زندگی اتنی سستی نہیں ہے کہ اسے یوں ہی ضائع کر دیا جائے؟ اپنی قدر کو پہچان, اپنی عصمت کو پہچان. زندگی کا ایک پل جو گزر جاتا وہ کبھی پلٹ کر نہیں آتا, زندگی کا ایک لمحہ جو بیت جاتا وہ کبھی تجھے نصیب نہیں ہوگا کہ تیری صبحیں بھی غفلت میں گزر رہی, تیری شامیں بھی غفلت میں گزر رہی, تیری راتیں بھی گانے بجانے کے اندر غفلت کے عالم میں بسر ہو رہی ہیں. کب وہ وقت آئے گا کہ جب تو سچے دل کے ساتھ اپنے مالک کی طرف پلٹ آئے گا؟ ساز کے اندر سے خود بخود یہ آوازیں جب نکلنا شروع ہو گئیں, متوجہ ہوئے اور اچانک اس آواز کا دل پر اثر ہوا اور اسی وقت آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور عرض کیا کہ رب کائنات یہ تیرا غلام اب سچے دل سے تیری بارگاہ کی طرف پلٹ رہا, میں توبہ کرتا ہوں, پچھلی غفلت کی زندگی سے توبہ کرتا ہوں, پچھلی گناہوں کی زندگی سے توبہ کرتا ہوں. اور پھر جب توبہ کی اور اللہ کی یاد کی طرف اور اس کے حضور نیاز مندی کی طرف جب اس طرح پلٹے کہ دنیا اور دنیا سے محبت اور دنیا سے جو تمام تر ایک دنیاوی تعلق تھا وہ توڑا, تو خالق کائنات نے بھی پھر وہ اپنی رحمت کا فیضان عطا کیا کہ انہیں عام بندوں کی صف سے اٹھا کر خالق کائنات نے اولیاء کرام کی صف میں شامل کر دیا. انسان جب اللہ کی طرف آتا ہے پلٹتا ہے, یہ معنی ہے کہ انسان میری طرف چل کے آتا ہے, میں اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں. یعنی انسان میری طرف اتنا نہیں بڑھتا جتنا میں اپنے بندے کی طرف بڑھتا. اسی طرح حضرت فزیل بن عیاض ایک بہت بڑے بزرگ ہو گئے اور یہ اولیاء کرام میں سے یعنی جو سرتاج اولیاء ہیں جو سردار اولیاء ہیں ان میں ایک نام حضرت فزیل بن عیاض کا ہے اور یہ وہ بزرگ ہیں کہ جو توبہ سے پہلے اور اللہ کی طرف پلٹنے سے پہلے ڈاکے مارا کرتے تھے, قذاب تھے, ڈاکہ مارا کرتے تھے, لوٹ لیا کرتے تھے, آتے جاتے قافلوں پر نظر رکھ کر جنگل میں بیٹھ جاتے اور جو بھی قافلہ تاجروں کا آتا ڈاکہ مارتے اور جو مال و اسباب تھا وہ چھین لیتے اور چھین کر لے جاتے. یہ آپ کا معمول تھا. ایک روز جنگل کے اندر ایک قافلہ اترا, لوگ تھکے ہوئے تھے, کسی لمبے سفر سے آ رہے تھے. اس قافلے کے افراد جب آدھی رات کو سو گئے تو یہی فزیل بن عیاض اچانک اس قافلے پر حملہ کر دیا اور حملہ کر کے جتنا بھی مال و اسباب تھا وہ سارا لوٹ لیا اور جمع کر لیا. یہ کا معمول تھا توبہ سے پہلے کی زندگی ڈاکے مارنا. جب مال و اسباب اکٹھا کر کے ایک مقام پر بیٹھ گئے اور سمیٹنے لگے تو اچانک وہ جو اہل قافلہ تھے ان میں سے ایک شخص کسی مقام پر بیٹھا, جنگل کے کسی کونے میں بیٹھا, قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا اور اس نے ایک آیہ کریمہ پڑھی, الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. ادھر ڈاکے کا سامان پڑا ہے, مال پڑا ہے, اور ادھر وہ آواز قرآن کی اس آیت کی کان میں پڑی. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ابھی اے اہل ایمان ابھی تم پر وہ وقت نہیں آیا کہ جب تمہارے دل اللہ کی یاد اور اللہ کے ذکر کے آگے جھک جائیں, جب تمہارے دل اللہ کے نام کی مالا جپنے لگیں. کیا ابھی تم پر وہ وقت نہیں آیا؟ کیا تم اتنے سخت دل ہو گئے ہو؟ جب یہ کانوں میں آواز پڑی تو دل پر اثر ہوا اور ایک چیخ ماری, نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی اور عرض کی کہ مولا ہاں قرآن کی آواز میرے کان میں پڑ رہی ہے کہ کیا ابھی اہل ایمان پر وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل میری یاد کی طرف وابستہ ہو جائیں؟ مولا اہل ایمان پر وہ وقت آ گیا ہے اور میں تیرے حضور تائب ہوتا ہوں, ڈاکہ زنی سے توبہ کرتا ہوں. مولا تو میری دستگیری کر, میں تیری طرف میں نے قدم اٹھا دیا ہے, اب تو میری دستگیری کر, میں تیری طرف بڑھ چکا. مولا اب تو اپنی رحمت کو میری طرف بڑھنے کا حکم جاری فرما. مولا میں اپنی ڈاکہ زنی کے عمل سے توبہ کر چکا, اب مجھے توبہ کی قبولیت کی بشارت تو عطا کر دے. اے میرے مولا اپنے پچھلے عمل سے میں توبہ کرتا ہوں اور اگلی زندگی بہتر بنانے کا تجھ سے وعدہ کرتا ہوں. وہی توبہ کی, پھر خالق کائنات نے اتنا کرم فرمایا ان پر جو پہلے ڈاکو تھے. وہ پہلا واقعہ, وہ اور بزرگ ہیں کہ جو پہلے گانے بجانے کے شوقین تھے مگر جب توبہ کی تو اللہ پاک نے اس طرح ان پر اپنے قرب کے دروازے کھولے کہ ان کو اولیاء کرام کے سامنے شامل کیا. یہ فزیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ, یہ پہلے ڈاکو تھے مگر جب اللہ کی طرف پلٹے تو خالق کے کائنات نے نہ صرف ان کو ولی بلکہ ولیوں کا سردار بھی بنا دیا. اسی طرح ایک بزرگ ہوئے ہیں حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ. پچھلا خطاب جو آپ نے سنا تھا پچھلے پروگرام میں, اس میں آخر میں ہم نے ایک چیز بیان کی تھی, یعنی آج کا خطاب اس کے ساتھ جو ہے وہ ریلیٹڈ کر لیں. آخر میں ہم نے یہ چیز بیان کی تھی کہ انسان اپنے گناہوں سے اور فسق و فجور سے اپنے ارد گرد ایک ایسا ماحول بنا لیتا ہے، وہ ماحول اس کا اپنا کریٹ کیا ہوا وہ ایٹماسفیئر اس کے لیے اتنا سخت ہو جاتا ہے کہ اس کی دعائیں بارگاہ الوہیت تک نہیں پہنچتی۔ یہاں تک یہ چیز بیان کی تھی، اور پھر آخر میں یہ بیان کیا تھا کہ انسان جب تائب ہو جاتا ہے تو وہی چیزیں، وہی ایک خاص قسم کا ماحول کہ جس نے اس کی دعاؤں کی قبولیت کو روکا ہوتا ہے، جب انسان تائب ہو جاتا ہے تو ایک لمحے میں سب دیواریں ٹوٹ جاتی ہیں اور انسان کا روحانی تعلق اس کے رب کے ساتھ قائم ہو جاتا ہے۔ یہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے عمل سے اس بات کو ثابت کیا کہ ان کی پچھلی زندگیاں کچھ اور طرح کی، مگر جب بدلے تو پھر کس طرح رب کے ساتھ ان کا تعلق ہوا اور پھر کس طرح رب کائنات کی رحمت نے پھر ان پر کرم کیا اور ان پر زندگی کے دروازے کھولے۔ ایک بزرگ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمتہ اللہ علیہ، آپ بادشاہ تھے، بلخ کے سلطان تھے، بادشاہ تھے۔ ایک روز اپنے محل میں ایک کمرے میں آرام کر رہے سوئے ہوئے کہ اچانک دیکھا کہ چھت کے اوپر کوئی شخص چل رہا، ٹہل رہا، اس کے چلنے کی آواز آ رہی، آنکھ کھلی، پوچھا کون؟ اس شخص نے چھت پر سے جواب دیا کہ میں ایک مسافر ہوں، میرا اونٹ کہیں گم ہو گیا اور آپ کے چھت پر میں اپنا اونٹ تلاش کر رہا۔ یہی ابراہیم بن ادہم بادشاہ تھے، برف کے سلطان تھے، حکمران تھے، حیران ہوئے کہ کون شخص ہے جو میرے محل پر، میری چھت پر اونٹ تلاش کر رہا۔ پوچھا بھائی یہ چھت پر اونٹ کہاں سے آ گیا، یہ چھت پر تجھے اونٹ کہاں ملے گا؟ ادھر سے اس آدمی نے جواب دیا کہ اگر مجھے چھت پر اونٹ نہیں مل سکتا تو آپ کو تخت و تاج میں خدا بھی نہیں مل سکتا۔ جس طرح آپ یہ سن کر حیران ہیں کہ میں چھت پر اونٹ تلاش کر رہا ہوں، اسی طرح میں بھی حیران ہوں کہ ہیں تو آپ تخت و تاج کے مالک اور اس نام و نبود اور شان و شوکت اور تخت و تاج کے اندر آپ اپنے رب کو پا لیں گے، یہ نہیں ہو سکتا۔ حیبت زدہ ہو گئے، دل گھبرا گیا، دل خوف میں مبتلا ہو گیا، یہ کون شخص ہے، یہ کس کی آواز ہے؟ اگلا دن ہوا، رات کا یہ معاملہ دیکھا ہوا تھا، کچھ سہمے ہوئے تھے، ڈرے ہوئے تھے، جکار لگا ہوا، وزیر مشیر سب موجود ہیں، درباری سب موجود ہیں۔ اچانک بڑا جو مین دروازہ تھا وہ کھلا، ایک شخص تیزی کے ساتھ، باروب شخص تیزی کے ساتھ اندر داخل ہوا اور سیدھا جا کر سلطان کے سامنے، بادشاہ کے سامنے جا کر کھڑا ہو۔ یہی بادشاہ ابراہیم بن ادہم، انہوں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں، کہاں سے آئے؟ اور وہ باروب شخص کبھی ادھر دیکھ رہا ہے، کبھی ادھر دیکھ رہا ہے، کبھی ادھر دیکھ رہا ہے، پوچھا آپ کون ہیں، کہاں سے آئے؟ یہ اچانک اس طرح سیدھا دروازہ کھول کر میرے محل میں اور میرے تب تک آپ کیسے پہنچ گئے؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں ایک مسافر ہوں، یہاں قیام کرنا چاہتا ہوں، رہنا چاہتا ہوں۔ اس بادشاہ نے کہا، ابراہیم بن ادہم نے کہا کہ یہ سرائے نہیں ہے، یہ محل ہے۔ اس شخص نے جواب دیا کہ میں تو یہ سمجھا ہوں یہ سرائے، آپ اس کو محل کہہ رہے؟ کہنے لگے ہاں یہ سرائے نہیں، یہ محل ہے۔ آپ نے بولا میں تو سمجھا ہوں یہ سرائے۔ بادشاہ نے پوچھا کیسے؟ انہوں نے جواب دیا کہ آپ سے پہلے اس محل میں کون رہتا تھا؟ وہ کہنے لگے کہ ابراہیم بن ادہم نے جواب دیا کہ میرے باپ رہتے تھے، میرے والد یہاں رہتے تھے۔ اس بزرگ نے پھر سوال کیا، پوچھا کہ آپ کے ابا حضور سے پہلے یہاں کون رہتا تھا؟ انہوں نے بتایا کہ میرے دادا رہتے تھے۔ پھر سوال کیا کہ آپ کے دادا سے پہلے یہاں کون رہتا تھا؟ انہوں نے جواب دیا میرے پردادا رہتے تھے۔ پھر سوال کیا کہ پردادا سے پہلے کون یہاں رہتا تھا؟ انہوں نے جواب دیا کہ ان کے ابا رہتے تھے۔ پھر سوال کیا کہ آپ کے بعد یہاں کون رہے گا؟ ابراہیم بن ادھم نے جواب دیا کہ جب میں فوت ہو جاؤں گا تو میری اولاد رہے گی. پھر سوال کیا کہ آپ کی اولاد کے بعد یہاں کون رہے گا؟ انہوں نے جواب دیا کہ پھر میری اولاد کی اولاد رہے گی. وہ بزرگ مسکرائے اور فرمایا کہ یہاں سارے آ کر کچھ وقت گزار کر جا رہے ہیں, ارے یہ سرائے نہیں تو اور کیا ہے؟ کوئی یہاں ٹھہرا ہے؟ کوئی مستقل ٹھہرا ہے؟ کسی کا قیام یہاں پرماننٹ ہوا؟ آتے ہیں کچھ وقت گزارتے ہیں چلے جاتے ہیں, پھر آتے ہیں کچھ وقت گزارتے ہیں چلے جاتے ہیں. یہ سرائے ہی تو ہے. ایک اور چوٹ دل پہ لگی, یہ سنا اور وہ بزرگ نگاہ سے غائب ہو گئے. دل اور خوف میں مبتلا ہو گیا, ہیبت میں مبتلا ہو گیا. ایک رات والا واقعہ اور یہ واقعہ. خیر طبیعت کچھ پریشان تھی, مضطرب تھی, گھبرائی ہوئی. دل میں خیال آیا کہ میں بطرہ باہر نکلوں, اس بزرگ کی تلاش کروں. نکل آئے, ساتھ کچھ لشکری ہیں اور شکار کی نیت بھی ہے کہ شکار بھی کرتے ہیں اور ان بزرگوں کو بھی ڈھونڈتے ہیں. ابھی جو محل میں آئے تھے ڈھونڈ رہے ہیں. ایک مقام پر دیکھا کہ ان سے ملاقات ہوگی, وہ سامنے کھڑے. ابراہیم بن ادھم نے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ میرا نام, مجھے خضر علیہ السلام کہا جاتا. خضر علیہ السلام. یہ کہا اور غائب ہو گئے. دل شکار کی طرف مائل ہوا اور مورخی نے لکھا کہ آپ ایک ہرن کی طرف دوڑے شکار کرنے کے لیے. اس ہرن نے پیچھے مڑ کے دیکھا اور یہی ابراہیم بن ادھم. اس سے پہلے جو دو بار بات آپ پر گزر چکی تھی, ایک رات کا واقعہ, وہ چھت پر جو اونٹ تلاش کر رہا تھا آدمی, اور ایک وہ شخص جو دربار میں حضرت خضر علیہ السلام کا دربار میں آنا اور ان کو متنبہ کرنا. ان دو واقعات سے دل گھبرایا ہوا تھا. تو جب وہ ہرن کی طرف لگ کے, تو ہرن نے پیچھے مڑ کے دیکھا اور کہا کہ ابراہیم بن ادھم, آپ مجھے کیا شکار کریں گے؟ آپ تو خود شکار ہو رہے ہیں, آپ تو خود شکار ہونے والے ہیں, آپ مجھے کیا شکار کریں؟ بس زبان میں پسی وہ ہرن بولا اور پھر وہاں سے پلٹے, اپنے گھوڑے پر بیٹھنے لگے. تو گھوڑے کی زین میں سے آواز آئی, ابراہیم بن ادھم, موت سے پہلے اپنے رب کی طرف پلٹاؤ, موت سے پہلے اپنے رب کی طرف پلٹاؤ. جس طرف جاتے ایک ایک چیز اور ایک ایک شہر کے اندر سے آواز آتی کہ اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے, اس سے پہلے کہ یہ زندگی تمہارے ہاتھ سے نکل جائے, وقت گزر جائے, ابراہیم بن ادھم اپنے رب کی طرف پلٹاؤ, اس کی یاد کی طرف پلٹاؤ. تو بس یہ وہ کچھ واقعات دل پر اثر کیا اور عرض کی کہ مولا تیرے حضور تائب ہونے, سچے دل سے توبہ کرنے کا وعدہ کرتا ہوں, تیرا بندہ بننے کا وعدہ کرتا ہوں. بس توبہ کی اور پھر خالق کائنات نے جس طرح یہ دنیا کی سلطنت کے تاجدار تھے, اللہ پاک نے ان کو ولایت کی سلطنت کا تاجدار, ولایت کی سلطنت کا تاجدار بنا. اور یہی ابراہیم بن ادھم علیہ الرحمت ایک بار دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے کہ آپ اپنی گدڑی سی رہے تھے کہ سوئی نیچے گر گئی, پانی میں گر گئی, مچھلیوں کا آواز تھی, مچھلیوں پانی کی سوئی دو میری نیچے گری, بے شمار مچھلیوں نے اس پانی میں سے اپنا منہ نکالا اور ہر مچھلی کے منہ میں سونے کی سوئی تھی. تو میں نہیں, مجھے یہ نہیں چاہیے, مجھے تو اپنی چاہیے. ایک مچھلی کے منہ میں وہ ان کی سوئی تھی, وہ اٹھا لی. تو یہ ہے من کان للہ کان اللہ لہ, جو اللہ کے لیے ہو جاتا ہے پھر اللہ پاک فرماتا ہے کہ پھر میں بھی اس کے لیے ہو جاتا ہوں. حدیث پاک آقا دو جہاں سے مشاہد فرماتے ہیں, من کان للہ کان اللہ لہ, کہ جو رب کے لیے ہو جاتا ہے پھر رب بھی فرماتا ہے کہ میرے بندے تو میرے لیے ہو گیا ہے، میں تیرا ہو گیا، میری مخلوق تیری ہو گئی۔ حاضرین، اسی طرح یعنی پہلے کی زندگی کچھ اور، مگر جب انسان تائب ہو کر اللہ کی طرف پلٹتا ہے تو پھر خالق کائنات اس بندے کا آنا آخری بارگاہ میں قبول کرتا ہے۔ ایک بزرگ حضرت پیشے حافظ رحمۃ اللہ علیہ ہوئے، پہلے ان کا شراب کا کاروبار، شراب پیتے دن بھی نشے میں، رات بھی نشے میں، ہم وقت نشے کی حالت میں بدمست رہا کرتے تھے۔ ایک دن یہی نشے کی حالت میں جا رہے تھے، شراب پی ہوئی تھی، کہ ایک جگہ دیکھا کہ چھوٹا سا ایک کاغذ کا پرزا، غور کیا، اب شرابی جو آدمی ہوتا ہے، مطلب شراب پینے والا، وہ اتنا بھی یعنی بے ہوش نہیں ہو جاتا کہ اسے دن رات کی بھی خبر نہ ہو، کسی حد تک اس کے حواس اور ہوش اور عقل کسی حد تک سلامت رہتی۔ توجہ کی، دیکھا کہ اس پر اللہ کا نام لکھا ہوا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، چھوٹے سے کاغذ کے ٹکڑے پر لکھا ہوا۔ خیال آیا کہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا، اٹھایا وہ کاغذ کا ٹکڑا، اٹھا کر گھر لے آئے، گھر لا کر اس کو دھویا، وہ کاغذ کا ٹکڑا جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا، اس کو دھویا، دھو کر خوشبو لگائی، اور خوشبو لگا کر اس کو ایک بلند مقام پر رکھ دیا، اور کہا کہ تو تو میرے رب کا نام ہے، تو تو اللہ کا نام ہے، ہمارے مالک اور خالق کا نام ہے، تیری وہ جگہ نہیں، تیری وہ جگہ ہے، تو پستیوں کی چیز نہیں ہے، تو بلندیوں کی چیز ہے، تو میرے مولا کا نام ہے، میرے مالک کا نام ہے، میرے اللہ کا نام ہے۔ پہلے کی زندگی دن رات شراب میں بیت رہی تھی، دن رات نشے میں ہوتے تھے، شراب ہی شراب، شراب ہی شراب، اور جب زندگی کے دن پلٹنے کے دن آئے تو پھر کیا ہوا، اس کا سبب کیا، واقعہ بنا، اٹھایا وہ کاغذ کا پرزا، اللہ کا نام لکھ، بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوتا، اٹھا کے دھو کے خوشبو لگا کے اونچی جگہ پہ رکھ دیا کہ تو میرے مولا کا نام ہے، تو اعلیٰ چیز ہے، نیچے کیوں ہے، اٹھایا، اٹھا کر بلند کر کے رکھ دیا۔ ادھر کاغذ کا وہ ٹکڑا جس پر بسم اللہ لکھا تھا، اس کو خوشبو لگا کر بلند مقام پہ رکھا، اور کہا کہ تو اللہ کے، اللہ کا نام ہے، تو نیچے پست مقام پر نہیں رہنے والا، تو بلندیوں والی چیز ہے، اٹھا کر بلند کر دیا۔ ادھر سے آواز آئی کہ بشے ہاتھی، تو نے ہمارے نام کے اس ٹکڑے کو جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا اٹھا کر بلند جگہ پہ رکھ دیا، بشرے ہاتھی ہماری رحمت نے اٹھا کر تجھ کو بلند کر دیا۔ تو نے اس کو بلند کر دیا، ہم نے تجھے بلند کر دیا، تو نے ہمارے نام کو خوشبو لگا دی، ہم نے تیری روح کو خوشبو سے آشنا کیا، ہم نے اسی نام کی خوشبو تیری روح میں اتار دی، تیرے قلب و باطن کے اندر ہم نے اسی نام کا نور اتار دیا ہے، تو نے ہمارے نام کی عزت کی ہے، اب سن قیامت تک یہ میری مخلوق تیرے نام کی عزت کرتی ہے۔ بس اللہ پاک نے ان کے دل کی کیفیت کو بدلا، انہیں توبہ کی، شراب سے توبہ کی، نشے سے توبہ کی، اور وعدہ کیا کہ مولا اب آئندہ شراب نہیں پیوں گا، مولا میرا اپنی طرف بڑھنا، اپنی بارگاہ کی طرف بڑھنا قبول کر لے۔ پھر خالق کائنات نے اس طرح قبول فرمایا کہ یہ بشر حافی، ان کو پھر بڑے جلیل القدر اولیاء کرام کے صف کے اندر شامل، یہ بہت بڑے ولی ہوئے ہیں، بہت بڑے ولی ہوئے ہیں، اور یہی وہ بشر حافی کہ وقت کا امام، جسے حضرت امام احمد بن حنبل کہا جاتا، اکثر ان کے پاس وہ بزرگ بشر حافی جنہیں کہا جاتا، پہلی زندگی شراب پینا، مسلسل پیتے رہنا، اس عالم میں بسر ہوئی، مگر جب توبہ کی اور اللہ پاک نے وہ مقام عطا کیا تو امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ، آپ اکثر ان کی مجالس میں شریک رہا کرتے تھے۔ کس نے پوچھا کہ آپ تو خود بہت بڑے امام ہیں، آپ ان کے پاس کیسے کیوں ہر وقت بیٹھے رہتے ہیں؟ آپ خود بہت بڑے شریعت کے بہت بڑے امام، شریعت کو جاننے والے، یہ ایک مجذوب سا ہے، دیوانہ سا ہے، اس دیوانے سے اور اس مجذوب سے آدمی کے پاس آپ کیا لینے جاتے ہیں؟ امام احمد بن حنبل فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں سن لو، بے شک اللہ نے مجھے فقہ کے اندر ایک بہت بڑا درجہ اور مقام عطا کیا، اور بے شک میں فقہ کے اندر امامت کے منصب پر فائز ہوں، بے شک شریعت کو بھی جاننے والا ہوں، لیکن سنو کہ میں شریعت کو جانتا ہوں مگر یہ مجذوب شریعت والے کو جانتا ہوں، میں شریعت کو جانتا ہوں یہ شریعت والے کو جانتا ہے۔ اور یہی امام بن حنبل اکثر آپ کے پاس بیٹھ کر پوچھا کرتے تھے، سوال کیا کرتے تھے کہ حضرت اے پچھلے حافی، آپ مجھے اللہ کی باتیں سنائیں، اللہ کا ذکر سنائیں، اللہ کی باتیں سنائیں۔ یہ وقت کا بہت بڑا امام بھی دست بستہ آپ کی بارگاہ میں موجود ہوتا ہے۔ حاضرین، پچھلی زندگی گناہ کی زندگی، معصیت کی زندگی، نافرمانی کی زندگی، اور انسان پچھلی بدکاری کی زندگی، بے حیائی کی زندگی، شراب کی زندگی، گناہ کی زندگی، جب اسے تائب ہو کر سچے دل سے اپنے مالک کی طرف پلٹ آتا ہے تو پھر خالق کائنات وہ انعام عطا فرماتا ہے کہ سارے پچھلے جتنے بھی دامن پر اسیاں کے داغ ہوتے ہیں وہ دھل بھی جاتے ہیں، اور آئندہ کے لیے بھی اللہ رب العزت کی رحمت اپنے دامن میں لے لیتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنی یاد اور اپنے قرب کی طرف بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ زندگی نہایت قیمتی زندگی ہے، یہ اتنی سستی نہیں ہے کسی یوں ہی غفلت کے طور پر ہم گزار جائیں اور غفلت میں بدر کر جائیں۔ ایک شخص کا واقعہ، اس نے خواب دیکھا، ایک شخص نے خواب دیکھا، ایک جنگل ہے اور جنگل کے اندر وہ جا رہا ہے کہ اچانک ایک شیر اس کے پیچھے بھاگا، وہ دوڑا، شیر سے ڈر کے دوڑا، جنگل دوڑ رہا ہے، شیر پیچھے بھاگ رہا ہے، اچانک آگے جا کے دیکھتا ہے کہ خندق ہے، ایک کھائی ہے، اور اس کھائی کے اندر ایک بہت بڑا اژدہا ہے، بہت بڑا سانپ ہے۔ اب پیچھے وہ شیر ہے، آگے کھائی ہے، گڑا، اس گڑے کے اندر بہت بڑا سانپ منہ کھولے ہوئے۔ پھر اس نے دیکھا خواب کا عالم، اور یہ سچا واقعہ، پھر اس نے دیکھا کہ اچانک خندق کے کنارے پر ایک بہت بڑا درخت ہے، وہ دوڑا، اور ادھر شیر سے بچنے کے لیے، ادھر اس سانپ سے بچنے کے لیے وہ درخت پر چڑھ گیا۔ ادھر درخت پہ چڑھا اور جا کر کسی شاخ پہ، مضبوط سی شاخ پہ، ٹہنی پہ بیٹھا، مضبوط سی شاخ پہ، تو جب نیچے اس نے نگاہ کی، نیچے اس نے دیکھا کہ دو سفید اور سیاہ قسم کے چوہے، سفید اور سیاہ قسم کے چوہے اس درخت کی جڑ کو کاٹ رہے ہیں۔ یہ دیکھ کے ڈرا، گھبراؤ تھا، اچانک آنکھ کھل گئی، ایک بزرگ کے پاس پہنچا، حضرت مولانا مفتی احمد یار خان نئیمی رحمۃ اللہ علیہ نئی سے ایک مقام پر بیان فرمایا ہے اس واقعے۔ ایک بزرگ کے پاس پہنچا کہ حضرت میں نے یہ منظر دیکھا ہے، خواب کا عالم ہے، اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ ایک شیر میرے پیچھے پڑا، آگے خندق ہے، اس کو کراس نہیں کر سکتا، عبور نہیں کر سکتا، پھلانگ نہیں سکتا، اگر اس میں چھلانگ لگاتا ہوں تو سانپ کا ڈر ہے، کھڑا ہوتا ہوں تو پیچھے شیر پڑا ہوا، خوف سے ڈر کے پھر میں ایک درخت پر چڑھ گیا، اور درخت کی جڑوں کو میں نے دیکھا کہ سفید اور سیاہ رنگ کے چوہے کاٹ رہے، میں ڈر گیا کہ ابھی کچھ دیر میں یہ درخت جڑ سے کٹ جائے گا، گر پڑے گا، اب یا مجھے شیر کھا جائے گا یا مجھے سانپ کھا جائے گا۔ وہ درخت جس کو میں نے سہارا بنایا ہے، یہ بھی بس کچھ وقت کی بات ہے کہ اب گرنے والا۔ حضرت مجھے اس خواب کی تعبیر بتائیں۔ ان بزرگوں نے کہا کہ وہ جو جنگل ہے، خواب کی تعبیر بتائی، جنگل کا دیکھنا، شیر کا دیکھنا، اس خندق کا دیکھنا، خندق کے اندر سانپ کا دیکھنا، اجدہے کا دیکھنا، اور پھر اس درخت پر چڑھنا اور سفید اور سیاہ چوہوں کا اس درخت کی جڑوں کو کاٹنا، یہ مکمل خواب بیان کیا ان بزرگوں نے بتایا، فرمانے لگے اس کی تعبیر یہ کہ یہ خواب اشارہ ہے اس طرف کہ تیری زندگی ایک قیمتی زندگی ہے اور غفلت کی زندگی چھوڑ کر اپنے رب کی یاد کی طرف پلٹا، یہ اس کی تعبیر ہے. اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ وہ جو جنگل ہے جو تم نے خواب میں جنگل دیکھا، اس جنگل سے مراد دنیا کہ تو جنگل میں گھوم رہا ہے، گویا یہ دنیا ہے. اور جس طرح جنگل میں مختلف قسم کے درخت ہوتے ہیں اسی طرح دنیا کے جنگل میں مختلف خواہشات کے درخت ہوتے ہیں، خواہشات کے پتے ہوتے ہیں، خواہشات کی ٹہنیاں ہوتی ہیں. اور وہ جو تیرے پیچھے بھاگا شیر وہ ملک الموت ہے. تو دنیا میں گھوم رہا ہے، دنیا جنگل ہے اور وہ شیر ملک الموت ہے جو تیرے پیچھے دوڑا ہے بھاگا. اور آگے جو تم نے خندق دیکھی ہے، تو نے جو کھائی دیکھی ہے، یہ کھائی یہ تیری قبر ہے. اور اس کھائی کے اندر، خندق کے اندر جو تجھے سانپ دکھائی دیا وہ قبر کا عذاب ہے. جنگل دنیا، پیچھے بھاگنے والا شیر ملک الموت جو تیرے تعاقب میں ہے، تیرا پیچھا کر رہا، اور وہ کھائی وہ تیری قبر ہے جو تیرا انتظار کر رہی، اور وہ سانپ وہ قبر کا عذاب ہے جو تجھے اپنے آپ سے ڈرا رہا. اور وہ درخت جس پر تو چڑھا یہ عارضی دنیاوی سہارے ہیں، یہ دنیا ہے. اور وہ جو سفید اور سیاہ قسم کے دو چوہے اس درخت کی جڑوں کو کاٹ رہے تھے وہ تیرے دن اور رات ہیں جو تیری عمر کو ختم کرتے چلے جا رہے ہیں. وہ دن اور رات جو تیری زندگی کے لمحات کو ختم کرتے چلے جا رہے ہیں. دن گزرتا ہے، عمر کا ایک حصہ ختم ہو جاتا، پھر شام گزرتی ہے، عمر کا ایک حصہ ختم ہو جاتا، پھر دن گزرتا ہے، پھر رات گزرتی ہے. یہ لمحے منٹس میں تبدیل ہوتے ہیں اور یہ منٹس، یہ ساتیں گھنٹوں میں تبدیل ہوتی ہیں، یہ گھنٹے ہفتوں میں تبدیل ہوتے ہیں، ہفتے مہینوں میں بدل جاتے ہیں، مہینے سال میں تبدیل ہوتے ہیں. اور جو جو وقت گزرتا جاتا ہے تیری عمر عزیز کی متاع تیرے ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہے. جیسے جیسے مٹھی میں انسان ریت بھر لے تو وہ آہستہ 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 جس طرح وہ مٹھی سے ریت نیچے گرتی رہتی ہے، یہی حال انسان کی حیات کا. فرمایا کہ یہ درخت، یہ جنگل، یہ دنیا تھی، وہ شیر جو تیرے پیچھے دوڑا وہ ملک الموت، موت کا فرشتہ تھا، اور جو خندق تو نے دیکھی وہ تیری قبر تھی، اور جو سانپ دیکھا وہ قبر کا عذاب تھا جو ڈرا رہا تھا. اور وہ جو جڑ کی درخت کی جڑوں کو کاٹ رہے تھے سفید اور سیاہ چوہے، ان سے مراد تیرے سفید اور سیاہ دن ہیں. وہ وقت آنے والا ہے کہ جب تیری عمر کا یہ درخت، یہ سفید اور سیاہ چوہے دن اور رات کاٹ دیں گی، تیری عمر اپنے اختتام کو پہنچے گی. اے انسان، اس سے پہلے کہ یہ جڑ کٹ جائے عمر کی، آ اپنے رب کی طرف پلٹا، رب کی یاد کی طرف، اس کے حضور توبہ کی طرف، اور گناہ کی زندگی ترک کر کے، معصیت کی زندگی ترک کر کے نیکی کی زندگی طرف. اللہ رب العزت ہمیں ان چیز کو، ان چیزوں کو اور ان حقائق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور خدا کرے کہ یہ حقائق کہ جنہیں خوش نصیب لوگ سمجھتے ہیں، جنہوں نے سمجھا، ان کا ساز دل جھوم اٹھا، ان کے اندر نور باطنی پیدا ہوا، وہ توبہ کے نور سے آشنا ہوئے، کہ خالق کائنات نے انہیں اپنے قرب کی منزلوں سے آشنا کیا اور اٹھا کر انہیں عام سطح سے اٹھا کر انہیں عبد و ہو کے مقام تک پہنچا دیا. اور حاضرین محترم، یہ محافل ذکر کا انعقاد اس کا بھی یہی مقصد ہے کہ یہ عمر عزیز کہ سفید اور سیاہ چوہے جسے کاٹتے چلے جا رہے، ختم ہوتی جا رہی، ختم ہوتی جا رہی. کچھ لمحے ہفتے میں کم از کم تو دو گھنٹے، ڈیڑھ گھنٹہ ایسا ہو جو ہم مل کر اللہ رب العزت کے ذکر اور اس کی یاد کے نور سے اپنے دل کے دامن کو بھر لیں. ممکن ہے کہ یہی لمحے ہماری نجات اور بخشش کا ذریعہ ہے. زندگی نہ جانے کب ہاتھ سے نکل جائے, اور مبارک ہیں وہ لوگ جو زندگی کی یہ ساتھیں اور یہ شامیں اللہ اور اس کے رسول کے ذکر اور ذکر کی خوشبو کے نام کرتے ہیں. اللہ پاک ہمارے حال پر لطف و کرم فرمائے اور خالق کائنات ہمیں بے شز بے توفیق عطا فرمائے کہ جتنا زیادہ سے زیادہ وقت اس کی یاد میں اور اس کے ذکر و فکر میں گزرے. اللہ پاک اسے قبول فرمائے اور اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے.
احترام اہل سنت والجماعت,
واذکر ربک کثیرا وسبح بالعشی والابکار. وقال الله تعالى في مقام آخر, والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. معزز خواتین و حضرات, پچھلے خطاب میں ہم نے سورۃ العصر کے حوالے سے لفظ والعصر پر گفتگو کی تھی. کے اندر پائے جانے والی کچھ حکمتیں ان کا بیان کیا تھا. اس میں خالق کائنات میں زمانے کی قسم اٹھائی, فرمایا کہ قسم ہے زمانے کی, انسان خسارے میں ہے, مگر وہ لوگ خسارے میں نہیں کہ جو ایمان اور عمل صالح پر کاربند رہے. جو حق اور صبر کی تلقین کرتے رہے. اس کو ایمان عمل صالح کی بنیاد ہے. فیت کا ہونا, اللہ کی ذات پر یہ نیک جتنے بھی اعمال انسان اپنی زندگی میں کرتا ہے, ان کی بیس اور ان کی بنیاد ایمان ہے. ایمان ہو تو عمل مقبول ہوتا ہے, اور ایمان نہ ہو تو کوئی بھی نیکی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی. یہی وجہ ہے کہ ہم نے عرض کیا تھا کہ کافر کہ کسی نیکی کا ثواب اس کو عطا نہیں ہوتا اور اس کی نیکی کے صلہ میں جو کچھ اس کو دے دیا جاتا ہے وہ دنیاوی اعتبار سے دنیا میں ہی بدلا چکا دیا جاتا ہے. آخرت کے اندر نتائج اور اعمال کا دار و مدار ایمان ہے. رویب العصر قسم ہے زمانے کی, زمانے کی قسم اٹھانے کی ایک حکمت یہ بھی ہوئی کہ انسان کو بتا دیا جائے کہ انسان تو روز بروز گھاٹے میں ہے, خسارے میں ہے, اس لیے کہ زمانہ گزرتا چلا جا رہا ہے, عمر بیتتی چلی جا رہی ہے, تیری جوانی بڑھاپے میں تبدیل ہو رہی ہے, اور وقت تو رکتا نہیں,